بصر کی جانب سے پیش ہے بچوں کے لیے کیسٹ ڈائیگر. اس کیسٹ ڈائیجسٹ میں بچوں کے سارے اوقات میں سننے کے لیے کہانیاں, انٹرویو, ڈرامے, بتیسے اور پہیلیاں, تفریح کے ساتھ ساتھ تعلیم اور معلومات مہیا کرنے کا اپنے طرز کا منفرد اور انوکھا ڈائیجسٹ. خود بھی سنیے اور اپنے دوستوں کو بھی سنوائیے. ایک ہے کیسٹ ڈائیجسٹ کا تازہ تمہارا.
السلام علیکم. کیسٹ ڈائیجسٹ کے ساتھ امین باجی حاضر ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی آج تو میں بہت خوش ہوں. کیا کہا؟ کس بات پر؟ وہ اس بات پر کہ آپ کو ہمارا کیسٹ ڈائیجسٹ بہت پسند ہے. بہت سے بچوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کیسٹ ڈائیجسٹ سن رکھا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ان کو جتنا اس تعریف کا انتظار ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا. بس جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو خوشی تو ہوتی ہے نا. بس اسی لیے آج میں بہت خوش ہوں. اچھا بھائی, تو اب شروع کرتے ہیں اپنا آج کا پروگرام. سب سے پہلے 10 سوال.
دین اسلام کے 5 ستون کون سے ہیں؟ ہمارا دوسرا سوال ہے, قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ ہمارا تیسرا سوال ہے, اگر ہم زمین کو ایک جیسے 10 حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس کے کتنے حصے پانی پر مشتمل ہوں گے؟ اگر ہم زمین کو ایک جیسے 10 حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس کے کتنے حصے پانی پر مشتمل ہوں گے؟ وہ کون سا ملک ہے, یہ ہمارا چوتھا سوال ہے, جس کی ایم سب سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے؟ وہ کون سا ملک ہے جس کی ایم سب سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے؟ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے کرک پیٹرک میکمیلن نے 1839 میں ایسی کون سی چیز ایجاد کی جو فاصلہ طے کرنے والی چیزوں میں آج بھی سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے؟ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے کرک پیٹرک میکمیلن نے 1839 میں ایسی کون سی چیز ایجاد کی جو فاصلہ طے کرنے والی چیزوں میں آج بھی سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے؟ ہمارا چھٹا سوال ہے, پاکستان کا دوسرا سب سے اعلی فوجی اعزاز کون سا ہے؟ پاکستان کا دوسرا سب سے اعلی فوجی اعزاز کون سا ہے؟ ہمارا آج کا 7 سوال ہے, چوک یادگار کس شہر میں ہے؟ چوک یادگار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ ہمارا 8 سوال ہے, دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر کہاں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر کہاں ہے؟ یہ بتائیے, یہ ہمارا 9 سوال ہے, کہ نیپال کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ نیپال کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ ہمارا آج کا 10واں اور آخری سوال ہے, پولو دنیا کا قدیم ترین کھیل ہے, یہ بتائیے پولو کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ پولو دنیا کا قدیم ترین کھیل ہے, یہ بتائیے پولو کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟
یہ تو تھے 10 سوال. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے, ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو کچھ دیر بعد بتا دیں گے. اس عرصے میں اگر آپ چاہیں تو کسی کتاب کو دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر ان سوالات کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں. میں اپنی ذہنی پہمانے کو ایسے بھائی, آپ نے اکثر اپنے بھائی سے سنا ہوگا فضائی آلودگی میں بہت اضافہ ہو گیا. یہ فضائی آلودگی کیا ہے, کیسے کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آئیں اس وقت سنتے ہیں ایک فیچر فضائی آلودگی۔ آج کل آپ نے اکثر ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات یا پھر اپنے بزرگوں کی زبان سے اکثر سنا ہوگا کہ آلودگی میں اضافے کے باعث انسانی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آلودگی سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان سے انسانی زندگی اور ہماری دنیا کو کیا خطرے ہیں؟
آلودگی کی کئی قسمیں ہیں۔ کارخانے کے چلنے سے مختلف قسم کی گیسیں پیدا ہو کر فضا میں پھیلتی ہیں اور قدرت کے قائم کردہ نظام کو متاثر کر کے ہماری زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔
ٹریفک کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کے باعث نہ صرف فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے بلکہ شور انسان کے سکون میں دخل اندازی کر کے اس کی ذہن کو بھی متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف نفسیاتی اور ذہنی امراض کا شکار ہو رہا ہے۔
بڑے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں پڑے گندگی اور کوڑے کے ڈھیر نہ صرف ان علاقے کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ گندگی کے لیے ڈھیروں سے نکلنے والی بدبو ہماری فضا کو بھی آلودہ کرتی ہے۔
کارخانے اور فیکٹریوں سے نکلنے والا آلودہ پانی جہاں تالابوں اور نشیتی جگہوں پر جمع ہونے والا پانی بھی آلودگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
ہمارے ملک میں درختوں کا بے تحاشا کاٹے جانا، جنگلات کے رقبے میں کمی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی بھی مختلف نوعیت کی آلودگیوں کا سبب بن رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے فضائی آلودگی کے موضوع پر کچھ بات چیت کریں گے۔
آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے شہر اور جاپان کے دارے حکومت ٹوکیو کے رہنے والے اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ وہ سال میں کم سے کم 3 مہینے تک ٹوکیو سے 7 میل مشہور پہاڑ فوجی یاما کی چوٹی کے پیچھے سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ سکتے تھے۔
لیکن آج سال بھر میں صرف چند دن ہی ایسے ہوتے ہیں جب ٹوکیو کے رہنے والے فوجی یاما کی چمکتی ہوئی چوٹیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وجہ صنعتی ترقی اور فضائی آلودگی۔ اسی فضائی آلودگی نے نہ صرف ٹوکیو بلکہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ٹوکیو سے لاس اینجلس تک تمام شہروں کی فضاؤں پر دھوئیں اور گرد کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ آج سے 50 برس پہلے
کہ راتی کی فضا اتنی صاف اور شفاف ہوتی تھی کہ کبھی چاند دیکھنے کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اب کراچی کی فضا میں عید کے چاند کو دیکھنا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے.
یہ عجیب اتفاق ہے کہ معاشی ترقی، دینی زیادہ مناسبتیں، زیادہ آمدنی، زندگی بسر کرنے کی دوسری سہولتیں صنعتی ترقی کی محتاج ہے. دینی زیادہ فیکٹریاں اور زیادہ کارخانے، جس کا لازمی نتیجہ مختلف گیسوں کا پیدا ہونا ہے.
ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ زیادہ اہم ہیں.
فضا میں ان گیسوں کی مقدار میں اضافہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی کاروں، بسوں، ویگنوں، رکشاؤں اور موٹر سائیکلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اڑنے والے ہوائی جہاز بھی جیسے کہ قدرتی توازن کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان گیسوں کی کثرت سے ہماری زمین کو یا خود انسان کو کوئی خطرہ ہے؟ پچھلے 50 برسوں میں ہماری زمین پر گیسوں کے بگڑتے ہوئے توازن نے انسانی زندگی کو بہت نقصان پہنچایا ہے. فضائی آلودگی میں ہمارے موسموں کے درجہ حرارت، زمین پر ہونے والی بارشوں، اس پر گرنے والی برف اور دوسری بہت ساری چیزوں کو متاثر کیا ہے.
فضا میں موجود دھوئیں، کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے پھیپھڑوں اور سانس کی نالی کے سرطان اور انہیں جیسے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ کی زیادتی تیزابی بارش کا باعث بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوا سے تیزاب کے قطرے ٹپکتے ہیں جو کھیتوں کو جھلسا کر رکھ دیتے ہیں اور زمین زیادہ پیاسی ہو جاتی ہے.
اب سوچنا یہ ہے کہ کیا کیا جائے، کیا صنعتی ترقی پر پابندی لگا دی جائے؟ ایسا کرنے تو کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا یہی حل ہے کہ انسان ایسی جیسوں کی پیداوار میں کمی کرے جو اس زمین اور اس پر بسنے والوں کے لیے خطرہ ہے. انسان مصنوعی زندگی بسر کرنے کے بجائے قدرت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے.
ایسے ایندھن تلاش کیے گئے جن میں دھواں اور کاربن مونو آکسائڈ کم سے کم پیدا ہوتے ہیں. مختلف مصنوعی خوشبویات، اسپرے اور ایئر کنڈیشنر کا استعمال کم کیا جائے. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل کیا جائے. شہری اور رہائشی علاقے کے درمیان سڑکیں قائم کرنے پر پابندی لگا دی جائے.
ہماری زمین پر گیسوں کے کچھ قدرتی چکر موجود ہیں، جن میں سے ایک آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور دوسرا نائٹروجن کا چکر ہے. قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا توازن برقرار رہتا ہے. کیونکہ انسان اور جانور آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ سانس کے راستے خارج کرتے ہیں، جبکہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے اور آکسیجن خارج کرتے ہیں.
اس کے علاوہ گرمی کے علم میں آکسیجن خارج ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. اس طرح آکسیجن کی مقدار کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جنگلات اگائے جائیں، تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ کو جذب کر سکیں اور آکسیجن پیدا کر سکیں. اس طرح فضائی آلودگی کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے.
اسی طرح بجلی گھروں کی تعمیر میں روایتی ایندھن یعنی تیل، کوئلہ اور گیس کی جگہ دوسرے ایندھن مثلاً ایٹمی ایندھن استعمال کیے جائیں. سورج کی توانائی، ہوا اور لہروں کی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے بجلی پیدا کی جائے تو مضر اثر گیسوں کی پیداوار پر قابو پایا جا سکتا ہے.
صاف اور پاکیزہ ہوا تمام انسانوں کی بھی نہیں بلکہ زمین پر موجود ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں کو صاف اور پاکیزہ ماحول مہیا کریں. سزائی آلودگی کے بارے میں آپ نے فیچر سنا، کیسا لگا؟ ہمیں تو بہت اچھا لگا، اور آج پہلی بار احساس ہوا کہ ہمیں اپنے بہتر آج اور کل کے لیے صاف ستھری ہوا کس قدر ضرورت ہے۔ اچھا، اب سنتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات۔ ہمارا پہلا سوال تھا،
دین اسلام کے پانچ ستون کون سے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکات اور حج۔ توحید، نماز، روزہ، زکات اور حج۔ ہمارا دوسرا سوال تھا، قرآن حکیم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ ہمارا تیسرا سوال تھا، اگر ہم زمین کو ایک جیسے دس حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس کے کتنے حصے پانی پر مشتمل ہوں گے؟ سات حصے۔ ہمارا چوتھا سوال تھا، وہ کون سا ملک ہے جس کی اون سب سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے؟ آسٹریلیا۔ یہ اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ ہمارا پانچواں سوال تھا، اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے صرف پیٹرک مکملن نے 1839 میں ایسی کون سی چیز ایجاد کی جو فاصلہ طے کرنے والی چیزوں میں آج بھی سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے؟ بائسکل۔ ہمارا چھٹا سوال تھا، پاکستان کا دوسرا سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز کون سا ہے؟ خلال جرت۔ ہمارا ساتواں سوال تھا، چوک یادگار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ پشاور میں۔ ہمارا آٹھواں سوال تھا، دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر کہاں ہے؟ لندن میں۔ ہمارا نواں سوال تھا، یہ بتائیے کہ نیپال کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ کھٹمنڈو۔ اور ہمارا دسواں اور آخری سوال تھا، پولو دنیا کا قدیم ترین کھیل ہے، یہ بتائیے پولو کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ چار۔
ایک صاحب کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور ان کو یہ یقین تھا کہ جیسے فیلڈر وہ ہیں اور جیسا کیچ وہ پکڑتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پکڑ سکتا۔ ایک روز وہ صاحب صبح صبح جب تیار ہو کے جانے لگے تو
مدینہ، آج صبح صبح کہاں کی تیاری؟
تمہیں نہیں معلوم کہ آج ہمارا کرکٹ کا میچ ہے؟
ہر میچ میں آپ کا کھیلنا ضروری ہوتا بھائی۔
وہ کمال کی باتیں کرتی ہو تم۔ وہ جو ہمارے کپتان ہیں نا، ان کا کہنا ہے کہ ندیم جیسا اچھا فیلڈر تو ہماری پوری ٹیم میں کوئی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے بھائی کو؟
ویسے مجھے یقین نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں تمہارے بچے۔
ارے بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے اور تم ہو کے فضول باتیں کیے چلی جا رہی ہے۔
خدا حافظ۔
اب ہو جائے پہلی، لیکن ذرا مختلف تھی۔ آپ کو ایک شہر کا نام بتانا ہے، یہ شہر پاکستان کا ہے۔ اشارے ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، بس آپ ذرا کہاں کو شہر کا نام بتا دیں۔ میرے نام کا پہلا حرف لال نہیں، زہرت نہیں۔ میرے نام کا دوسرا حرف اردو نہیں، عربی نہیں۔ میرے نام کا تیسرا حرف ہوشیار نہیں، اختیار نہیں۔ میرے نام کا چوتھا حرف واہ واہ نہیں ہا ہا ہے نہیں، میرے نام کا پانچواں حرف راجا نہیں باجا نہیں۔ تو جناب یہ تھے وہ اشارے جن کی مدد سے آپ کو پاکستان کے ایک مشہور شہر کا نام بتانا۔ کیا کہا جی؟ بالکل دیر جواب ہے آپ کا۔ جو بچے صحیح جواب تک نہیں پہنچتا ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں۔ بھائی یہ ہے زندہ دلوں کا شہر لاہور۔ اچھا جناب پہلے بھی یہ بچے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے پہننے کے، میل ملاقات کے، سفر کے یا ٹیلی فون پہ بات کرنے کے۔ اسی طرح بچے کھانے پینے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آئیں اس وقت سنتے ہیں ایک بات چیت کھانے پینے کے آداب۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز بچوں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اسلام نے انسان پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، ان فرائض کا اجر و ثواب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے اور ان کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ نماز کا حکم دیا تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا، اس کے اوقات مقرر کیے، روزہ فرض کر کے اس کے آداب اور اوقات متعین کر دیے۔ اسی طرح سونے، جاگنے، چلنے، پھرنے، میل ملاقات اور کھانے پینے کے آداب بھی بیان کیے۔ پیارے بچوں، آج ہم کھانے کے آداب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور فارغ ہو کر الحمدللہ پڑھیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا زیادہ افضل ہوگا۔ اگر کوئی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ تو آخرہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ بسم اللہ اولہ تو آخرہ۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے اور کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان ساتھ کھاتا ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کھانا کھانے والا کھانے سے فارغ ہو کر دعا پڑھتا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی ہے من غیر حول ولا قوۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کی ایک اور دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یعنی اس ذات کی تعریف ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا، اس لیے مدسترخوان لگا دیا گیا، سب لوگ مل کر کھانے لگے اور سب کے سامنے ایک بڑا سا برتن تھا جس میں سے وہ کھا رہے تھے۔ میں نے بھی کھانا شروع کر دیا اور میرا ہاتھ پورے برتن میں گھومتا تھا، یعنی میں کبھی کسی طرف سے لقمہ لیتا اور کوئی نوالہ کسی طرف سے اٹھا لیتا۔ تو مجھے اس کو مثال کے معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے بسم اللہ پر کر کھانا شروع کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ آپ نے اس طرح کھانے کے آداب بیان فرمائے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے آگے سے کھائیں۔ آج کل ہم ان آداب کا خیال نہیں کرتے، کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ کھانا ہو یا کوئی پھل فروٹ وغیرہ، مٹھائی ہو یا بسکٹ یا کوئی اور چیز، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانے چاہیے۔ بعض لوگ فیشن کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ کھانے میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عظیم بچوں، کھانے میں نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ بعض بچے ضد کرتے ہیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا، فلاں سالن مجھے پسند نہیں، میں وہ چیز کھاؤں گا۔ یہ طریقہ سنت رسول کے خلاف ہے. کھانے کے آداب میں ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ جب کچھ لوگ اکٹھے مل کر کھا رہے ہوں تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ زیادہ حصہ لے لے, بلکہ سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے اور بغیر عذر کے کھڑے ہو کر کھانے کو بھی ناپسند فرمایا. حضور کے بتائے ہوئے کھانے پینے کے آداب پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دیکھا دیکھو بھائیوان نے کتنی اچھی باتیں بتائی. بھائی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نے سب نہیں جانتے تھے, بس یہ سمجھ لیں کہ ہم نے یاد دہانی کرائی ہے آپ کو. اچھا بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے اب تک نہ کوئی کہانی نہ کوئی ڈرامہ, بھلا یہ بھی کوئی پروگرام ہے. تو بھائی آج ہم نے آپ کے لیے بہت ہی اچھے ڈرامے کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ آپ نے محمد بن قاسم کا نام تو ضرور سنا ہوگا. ہاں بھائی وہی محمد بن قاسم جس نے 16-17 سال کی عمر میں صرف 15,000 ساتھیوں کے ساتھ دن دراز کا پاس واپس کر کے سر زمین میں دل کو پتا کیا تھا. ہمارا آج کا یہ کھیل اسلام کے اسی نامور سردم کے بارے میں ہے. پیسے ٹھیک ہوئی ہیں سین کے راجاؤں نے عرب کے چند چھوٹے جزیروں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا. اس زمانے میں سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ عبد المالک تھے. جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک اسلامی لشکر ان جزیروں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا. ہندو راجاؤں نے مل کر مقابلہ کیا لیکن شکست ہوئی اور مسلمانوں کا سین اور راج پتانا کے علاقوں میں بڑا روگ چھا گیا. اس زمانے میں سر انگریز جسے آج کل ہم سری لنکا کے نام سے پہچانتے ہیں کہ مسلمان تاجروں اور عرب تاجروں کے درمیان تجارتی لین دین ہوتا تھا. ایک دفعہ سری لنکا کے مسلمانوں نے حج کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ کی طرف 8 سہری جہازوں میں سوار ہو کے سفر شروع کر دیا. اس سفر میں عرب تاجروں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے. جب عرب تاجروں کے جہاز کھلے سمندر میں پہنچ گئے تو انہیں سمندری طوفان نے گھیر لیا اور یہ سمندری طوفان بحری جہازوں کو سین کی طرف لے آیا جہاں ان دنوں راجا باہر کی حکومت تھی. یہ ایک پذیر اور مسلمانوں کا دشمن انسان تھا. بچوں سین میں ان دنوں سمندری ڈاکو بہت تھے جو سین کے قریب سے گزرنے والے ہر جہاز کو لوٹ لیتے اور اس کام میں راجا باہر ڈاکوؤں کی پوری پوری مدد کرتا. سمندری طوفان کے بعد عرب تاجروں کے جہاز جب سین کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا, تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں. اس کاروائی کے بعد سمندری ڈاکو اپنی کامیابی خبر دینے راجا بہر کے دربار میں پہنچ گئے.
آؤ آؤ نار لاؤ بلبیر لائے. ارے کیسے ہو تم لوگ؟ ہم نے سنا ہے ہمارے دوستوں نے مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹ کر کافی مال اکٹھا کیا ہے.
مہاراج کی جے ہو. مہاراج کی چیتا سے لاکھوں کا مال ملا ہے. یہ ہیرے موتی بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں ہم آپ کی سیوا کے لیے آئے ہیں.
بہت خوب. ہم اپنے دوستوں کی کامیابی سے بہت خوش ہوئے ہیں. یہ ہیرے موتی محل میں پہنچا دو اور ان قیدیوں کو جیل میں بند کر دو.
مہاراج یہ سادھن یہ ہیرے موتی سری لنکا کے راجا نے مصروں کو دیے تھے کہ یہ سب لے جا کر اپنے مسلمان راجا کو سری لنکا کی طرف سے بھیج کریں.
سری لنکا کا راجا مسلمانوں کا بڑا دوست بنا ہوا ہے. شاید اسے ہماری طاقت اور ہمارے غصے کا علم نہیں ہے. ہم اسے اور اس کے عرب بٹورے راجا کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا.
راجا زبان سما کر مت کرو. اتنا غریب اچھا نہیں ہوتا. ہماری امیر کی بےغت مت کرو ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور کیسے یہ سنبھال کر بات کرو. بے ادب. ہمارے دربار میں اس گستاخی کے ساتھ بات کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ لے جاؤ اس بے ادب قیدی کو اور اس کے ہر پن کی جدا کر دو. مسلمان حق کے لیے موت سے نہیں جاتے.
مہاراج ابھیلاش کی جے ہو. عرب گورنر حجاج بن یوسف کا ایک کی دربار میں حاضری کا امیدوار ہے.
اچھا تو مسلمانوں کو جہاز کے لوٹے جانے کا علم ہو گیا ہے. ایک کی تو پیش کرو. سنے تو صحیح وہ کیا کہنے کے لیے آیا ہے.
مہاراج کی جے ہو. ایک کی تو پیش کیا جائے.
اچھا تو تم وہ ایلچی ہو جسے مسلمان خلیفہ حجاج بن یوسف نے ہماری خدمت میں بھجوایا ہے.
آپ درست فرما رہے ہیں.
تمہارے خلیفہ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ مہاراج کے دربار میں حاضری دو تو جھک کر نمستے بھی کرو.
ہم مسلمان سوائے خدا اللہ شریف کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے.
مگر تم ایلچی نہ ہوتے تو اس گستاخی کے جرم میں ابھی تمہیں قتل کرا دیتے. ہمیں بتاؤ کہ تم نے کس مقصد سے ہمارے دربار میں حاضری دی ہے.
میں اپنے امیر حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں.
پیغام پیش کرو.
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے. دیور کے راجا دہر کو معلوم ہو کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کے جہازوں پر حملہ کر کے ان کا مان لوٹا گیا ہے. ڈاکو نے بے گناہ مسافروں پر بہت ظلم کیے ہیں. بہت سے بچوں عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لہذا ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ تمام قیدیوں کو رہائی دلوا کر وطن بھجوا دیں. اس کے ساتھ ساتھ لوٹا ہوا مال بھی واپس کریں. ان مظلوموں نے ہم سے فریاد کی ہے اور ہم پر ان کی امداد فرض ہے.
پرنتو تمہارے خلیفہ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمارا ڈاکوؤں سے کوئی کم بد ہے اور وہ ہماری بات مان لیں گے؟ منتری جی.
مہاراج
ہماری طرف سے خلیفہ کو سندیشہ دو کہ ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ سمندری ڈاکوؤں نے کچھ مسلمان جاتی کے لوگوں کو جکڑ لیا ہے اور ان کے جہاز لوٹ لیے ہیں. ہمیں یہ سن کر دکھ ہوا. پرنتو ان ڈاکوؤں پر ہمارا زور نہیں ہے. وہ ہمارے کہنے سے مال اسباب اور قیدیوں کی واپسی نہیں کریں گے.
معظم حجاج بن یوسف کی سلامتی ہو، امیر محمد بن قاسم قاضی کے طالب ہیں۔
میں امیر محمد بن قاسم ہی کا انتظار کر رہا ہوں، سنائیں ہمارے حضور پیش کیا جائے۔
امیر محمد بن قاسم حاضر دربار ہوں۔
السلام علیکم یا امیر معظم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے عزیز؟ خدا علیہ کریم کی مہربانی اور آپ کی عنایت سے بندہ خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہے۔ حضور نے ناچیز کو طلب فرمایا، حکم عالی حضور۔
میرے عزیز، یہ بات یقیناً تمہارے علم میں ہوگی کہ سن کے مقام ٹیبل پر مسلمان ساتھیوں، معصوم بچوں اور عورتوں پر کیا ظلم ہوا ہے۔
جی ہاں امیر معظم، میں اس افسوسناک واقعے سے واقف ہوں۔ ہم نے بیبل کے راجہ طاہر کو پیغام ارسال کیا تھا کہ ظاہری جاتی وکیت سے مسلمان تاجروں، بچوں اور عورتوں کو رہائی دلوا کر ان کے گھروں کی طرف بھجوا دے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔
میں اس بات سے بھی واقف ہوں امیر معظم۔ ہم نے راجہ طاہر کی سرخوزی کے لیے دو چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے تھے، جن میں سے ایک گورنر عمان کی سرکردگی میں تھا، لیکن ان دونوں لشکروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شاید ہم دیوبند کے راجہ کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکے، اس لیے اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ سن کے راجہ کو شکست دینے کے لیے ایک بڑا لشکر پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا جائے۔
آپ کا فیصلہ نہایت صحیح ہے یا امیر معظم۔
ہم نے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے تمہیں یاد کیا ہے۔
بندے کی یہ خوش نصیبی اور عزت افزائی ہے۔
ہم نے سردار محمد ہارون اور سردار حدیر کو مکران اور دیبل کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ سردار عبداللہ شہید کا انتقام لے سکیں۔
یہ تو تمہارے علم میں ہوگا کہ سردار عبداللہ کو کافی کے بھاری لشکر نے شہید کر دیا تھا۔
ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے سردار عبداللہ کے ساتھ بہت کم فوج روانہ کی تھی۔
خدا بندے کریم سردار حدیل اور محمد ہارون کو فتح یاب فرمائے۔
آمین۔ لیکن میرے عزیز، اس بار بھی ہندو راجاؤں کے مقابلے میں اسلامی لشکر بہت کم ہے، کیونکہ خبر آئی ہے کہ سند اور گرد و نواح کی ریاستوں کے راجہ دیوبند کے راجہ طاہر کی مدد کے لیے اپنی فوجیں لے کر آن پہنچے ہیں۔
امیر معظم، اگر حکم ہو تو بندہ مزید لشکر کے ساتھ سردار حدیل اور محمد ہارون کی امداد کے لیے سندھ پہنچ جائے۔
ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ ہمیں اصل تشویش دشمن کے ہاتھیوں کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارے گھڑے ہاتھی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں
اور ان کے بھاگنے سے جیتی ہوئی بازی ہارنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔
بظاہر شاد ہے امیر معظم، لیکن اس ناچیز کی رائے میں ہاتھیوں کو بھی تو خوف زدہ کیا جا سکتا ہے۔
اگر کوئی ایسی تدبیر کر لی جائے تو پھر خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔
ہم نے تمہیں اسی مشورے کی غرض سے طلب کیا ہے، ہمیں تم پر پورا اعتماد ہے۔
شکریہ۔
تم نے کم عمر ہونے کے باوجود جتنی بہادری، تدبر اور اعلی تنگی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے اور جتنے مارکے سر کیے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے۔
بندے کو امیر معظم کی قدر افزائی پر ناز ہے۔
امیر معظم کا سلام کی ہو۔ علی صاحب، ابھی شکر پرواز سنگھ سے خبر لایا ہے کہ اسلامی لشکر اس بات میں پختہ ہو گیا۔
جو اللہ کی رضا۔
یہ بتاؤ اس نے اور کیا کہا ہے؟
یہ امیر معظم، سردار ادین
شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں. علی جان شکر سوار کا بیان ہے اور ہمارا لشکر راجا بائی کے بیٹے اور دوسرے ہندو راجاؤں کی بھاری فوج کے ساتھ صبح سے شام تک بڑی بہادری سے لڑتا رہا.
ٹھیک,
لیکن پھر ہمارے گھوڑے دشمن کے ہاتھوں سے بیٹھ کر بھاگ لے. اسی دوران میں سردار ادین اپنے گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئے.
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے.
آمین.
بہرحال اب ہم پر سن کے لیے پوری تیاری کرنا لازم ہے. ابن قاسم,
یا امیر,
ہم تمہیں اس مہم کا سپہ سالار مقرر کرتے ہیں.
اس حمایت اس اعتماد کے لیے بندہ آپ کا ممنون ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بھائی حدیل کی شہادت اور راجہ داہر کی زیادتیوں کا بدلہ لیے بغیر میں آپ تمہیں نہ دکھاؤں گا.
انشاءاللہ تعالی تم کامیاب اور سرفراز واپس آؤ گے. ہمیں تمہاری بہادری اور فراست سے یہی امید ہے. لشکر کو تیاری کا حکم دیا جائے.
اللہ کے فضل اور امیر مظلم کی دعا سے اسلامی لشکر اس بار کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئے گا
انشاءاللہ. ضرور اسی وقت خلیفہ المسلمین ولید بن عبد المالک کی خدمت میں قاصد روانہ کیا جائے. انہیں سن میں ہماری پسپائی سے آگاہ کیا جائے اور سن میں مزید جہاد کی اجازت طلب کی جائے. انہیں یہ بھی لکھا جائے کہ اس بار ہم نے محمد بن قاسم کو اس مارکے کے لیے سپاہ سالار مقرر کیا ہے. خلیفہ المسلمین کو یہ یقین دلایا جائے کہ اس بار اسلامی لشکر مکمل تیاری کے ساتھ روانہ ہوگا.
جو حکم امیر المؤمنین.
ابن قاسم, یعنی تم جہاد کی تیاری کرو. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں بتاؤ اور جیسے ہی خلیفہ المسلمین کی طرف سے جہاد کی اجازت مل جائے تم لشکر لے کر روانہ ہو جاؤ.
جو حکم امیر معظم.
خدا تمہارا حامی و ناصر ہو.
کافی لمبے سمندری سفر کے بعد سرزمین سندھ پہنچ گئے ہیں. جہاں ہم اس وقت قیام کیے ہوئے ہیں میرے خیال میں دیوبند کے محاصرے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے. کیوں امیر عبد الرحمن, آپ کی کیا رائے ہے؟
امیر ابن قاسم, آپ کا خیال درست ہے.
آپ سب عمر اور تجربے میں مجھ سے بڑھ کر ہے, اس لیے میں جو قدم بھی اٹھاؤں گا آپ کے مشورے سے اٹھاؤں گا.
یا امیر, آپ نوجوان ضرور ہیں لیکن اللہ کے حکم سے جوان ہمت, جوان بخت اور جوان مرد ہیں. اللہ پاک نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے.
بزرگ امیر, ہم سب اللہ کے سپاہی ہیں. ہمیں اپنے اصل کام کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد فیصلہ کن جنگ لڑی جا سکے.
آپ حکم دیں, ہم اس کے مطابق مورچے سنبھال لیں گے.
میری رائے میں سب سے پہلے ہمیں اس مقام کے ایک گرد خندق کھودنا چاہیے. اس کام کی نگرانی آپ فرمائیں.
یہ ارشاد, میں ابھی جوانوں کے ساتھ اس کام کو شروع کرتا
امیر سفیان.
جی حضور.
آپ پہلے چوکی کے انتظام کی نگرانی کریں. یہ تمام انتظام مستحکم ہونا چاہیے.
جو حکم جا امیر.
امیر کریم، میری رائے میں آپ منجنیقیں کشتیوں سے اتروا کر قلعے کے چاروں طرف مناسب مقامات پر لگوا دیں. آپ کو جس قدر جوانوں کی ضرورت ہو لے لیں. امیر المسلمین نے ہمیں اپنی ایک منجنیق اروسک بطور خاص عنایت کی ہے، اسے سب سے آگے لگائیے گا. اللہ اکبر، نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے. آئیے ہم نماز ادا کر کے اللہ کے حضور فتح مندی کی دعا کریں. کل صبح انشاءاللہ نماز فجر کے بعد حملے کا آغاز کیا جائے گا
انشاءاللہ. انشاءاللہ.
بیگم کو ہم نے تلوار کے زور پر قطع کیا ہے، سراج کی رقم کا کیا ہوا؟
امیر، اس شہر میں بڑے بڑے تاجر بستے
ہیں،
انہوں نے سراج کی رقم فوری طور پر جمع کروا دی تھی۔
بہت خوب، اس رقم کا آدھا حصہ بیت المال میں دے دیا جائے اور آدھا لشکر میں تقسیم کر دیا جائے،
جو حکم امیر کا۔
امیر کا اقبال بلند ہو، راجا صاحب کا ایک حاضری کا طلبگار ہے،
اسے پیش کیا جائے۔
راجا صاحب کا ایک حاضری ہو،
ہم راجا طاہر کی طرف سے آنے والے مہمان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بتائیے، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟
والی سنگھ، راجا دہر نے یہ خط آپ کے نام بھیجا ہے،
خط پڑھ کر سنایا جائے۔
اس خط سے ہم تمہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ شہر دیبل جسے تم نے فتح کیا ہے ایک معمولی سا تجارتی شہر ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، اس لیے ہم نے یہاں بڑی فوج نہیں رکھی تھی اور نہ ہی ہم نے اس کی حفاظت کسی بڑے راجا کو سونپی۔ اگر راجا جیسا یا کشمیر کی ریاست کا راجا تمہارے مقابلے پر آتے تو تم ایک دن بھی ان کا سامنا نہ کر پاتے۔ ہم نے تمہاری جوانی پر رحم کھایا اور ان بہادر سپوتوں کو نہیں بھیجا۔ دنیا کی کوئی فوج جب تک یہ دنیا قائم ہے ہماری سلطنت کے کسی کونے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ تاکہ ہمارے غضب سے پک سکو۔ راجا داہر مالک سندھ، اپنے راجا کو جا کر کہہ دو کہ میں اس کے بہادروں سے طاقت آزمائی کے لیے جلد ہی آ رہا ہوں۔
یہ بانٹا چند ہزار لہتے سپاہیوں کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟
ارے اس سمے ہمارے پاس سندھ کی بہترین پیدا ہے اور ہمارے ہاتھیوں کا ان اربوں کے پاس کوئی پیڑ نہیں ہے۔
مہابلی، یہ بالکا کا سنتے ہیں چھوٹے موٹے راجاؤں کو فتح کرتے یہ سوچے ہے کہ وہ سیرتی مانک کو ہرا دے گا، یہ اس کی بھول ہے مہاراج بھول۔
پر انتو ہم نے سنا ہے کہ یہ مسلم لڑتے بہت بہادری سے ہیں۔
مہاراج، وہ ہماری ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر اس سمے سندھ کے سارے راجے اور ان کی فوج ہمارے گھر پہ
تھا،
ہم تو پہلی روز ہی ان کو بتا دیں گے۔
ارے ہمارے کھوجیوں نے خبر دی ہے کہ وہ اپنی فوج دریائے مہران کے کنارے اکٹھی کر رہا ہے۔
مہاراج، ریویو کرتا ہے اسے کرنی نہیں، پر آپ اپنی سینا کو حکم دیں کہ وہ دریا کی اس طرف ہی رہے، اس دریا کی اس طرف جدھر ہماری سیدا ہے تیر انداز دکھا دی، اور پھر جیسے ہی بال کے کاٹن کی سینا اس دریا میں اتنی ان پر تیروں کی بارش کر دی جائے سرکار ان کا ایک سپاہی بھی نہیں بچے گا۔
جب ہم یہ جنگ جیت جائیں گے تو اس روز بہت بڑا جشن ہوگا جس میں سندھ کے سارے راجا شامل ہوں گے۔
مہابلی کے حکم کی تعریف ہوگی۔
خبر کر دو، راجا کو خبر کر دو، جوانوں کو مرتا دیکھ کر آپ کو مقابلہ اور محفرے میں 300 برفالان جلوا کر انہیں ہاتھیوں سے زیادہ یوں ہی بڑھائے دیتا ہوں. آگے بڑھو.
آج بم کا سو کروڑ ہے. آج فیصلہ کل وار کر کے دشمنوں کا خاتمہ کر دو. اپنے ان کو اور آگے بڑھاؤ. میں جس طرح ہاتھوں نے گھر پر بھاگنے شروع کر دیا تھا آج ایسا حملہ سے گرانے کی فوج کے ہاتھ میں کر کر خود کی فوج کتے جاڑے ہمارے بہادروں نے جس انداز سے دریا حضور کیا ہے ان کو بخار سے بنا دیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ ایسا کیجیے 3000 دیگر دانوں کے ساتھ ختم سے حملہ کریں. ادھر سے ادھر سے ہر دباؤ بہا دیں گے. وہ حکم جمع
بہت خوشی ہوگی اگر آپ تحقیق بادشت کے بارے میں کسی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیے یا ٹیلی فون کیجیے. فون نمبر اور ہمارا پتا تحقیق کے طور پر موجود ہے. اب انہیں اجازت دیجیے. آئندہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے بہت سی چیزیں لے کر پھر حاضر ہوں گے.
پاکستان میں تعلیمی اور تربیتی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کا منفرد ادارہ. بچوں کے لیے ہر ماہ کیسٹ ڈائجسٹ کے علاوہ درس قرآن درس حدیث اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کیسٹ دستیاب ہیں. مزید معلومات کے رابطے کے لیے سمے وقت علی ہائس نو کمرشل زون کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور. ٹیلی فون نمبر 5415456.